الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بہت ساری مخلوق پیدا فرمائی. دنیا میں الگ الگ قسم کے بہت سارے جانور ہیں, الگ الگ قسم کے بہت سارے پرندے ہیں, دریاؤں میں سمندروں میں بھی الگ الگ طرح کے جانور ہیں, آسمان سات ہے, ساتوں آسمان کے اوپر بھی الگ الگ طرح کے جانور اور مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ ہر ایک مخلوق کو انسان جیسی عطا نہیں فرمائی. جیسی عقل, جیسی سمجھداری, جیسی بولنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے, ایسی تمام مخلوق کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی مخلوق میں سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے, نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, ان کو نیند اور آرام کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے, استنجے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور فرشتوں میں مرد اور عورت نہیں ہوتے, میل فیمیل نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے فرشتے, اور اللہ نے ان کو عقل دی ہے, سمجھداری دی ہے. جتنے اس جگت میں انسان ہیں, انسان سے بہت زیادہ فرشتے ہیں. فرشتوں کی تعداد گنتی ہم کو معلوم نہیں, ہم کر بھی نہیں سکتے کہ فرشتے کتنے زیادہ ہیں. قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں وما يعلم جنود ربك الا هو, کہ اللہ کا لشکر, اللہ کا لشکر چاہے فرشتے کی شکل میں ہو, کتنی بڑی تعداد میں ہے ہم نہیں جان سکتے. سیدھا سادہ حساب لگاؤ کہ ہر ایک انسان کے ساتھ حساب لکھنے والے چار فرشتے ہوتے ہیں, एक नेकी लिखता है, दूसरा गुनाह लिखता है, और दो दो की जोड़ी बनी हुई है। रोजाना सुबह के अंदर दो फरिश्ते आसमान पर जाते हैं, दो फरिश्ते आसमान से आते हैं, फिर असर की नमाज के वक्त पर दूसरे दो फरिश्ते आते हैं। डेली चार फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ बारी बारी रहते हैं, तो एक इंसान के साथ कम से कम चार फरिश्ते, ये तो 24 कलाक में रहते हैं। तो फिर अंदाजा लगाओ कि इंसान से कम चार गुना ज्यादा तो फरिश्ते हैं। फिर दूसरी ड्यूटी वाले फरिश्ते, हिफाजत करने वाले और बारिश बरसाने वाले। गर्ज ये कि फरिश्ते अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक है, अकल वाली मखलूक है, समझ वाली मखलूक है, और उनकी तादाद कितनी बड़ी है हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। एक मैं आपको हदीस सुनाऊं, मक्कतुल मुकर्रमा में काबा शरीफ है, अल्लाह आपको और मुझे वहां बार बार ले जावे, अपने फजलों करम से ले जावे। मैं तो मुसलमानों को कहता हूं कि दुनिया में इधर उधर हॉलीडे करने जाते हो, उसके बजाय मक्का मदीना जाया करो। इधर उधर की हॉलीडे में पैसे बर्बाद करने के बजाय मक्का मदीना जाओ, वहां इबादत भी हो जाएगी, हॉलीडे भी हो जाएगी, उमरा भी हो जाएगा, दुआएं भी हो जाएगी, नमाज जिक्र भी हो जाएगा। तो मक्कतुल मुकर्रमा में जहां काबा शरीफ है, उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में सातवें आसमान के ऊपर एक दूसरा काबा है, और उस काबा का नाम है बैत मामूर। कुरान में अल्लाह ताला ने उस काबा की भी कसम खाई है। कुरान में दोनों काबा के नाम आए हैं, मक्का का काबा भी है कुरान में कितनी आयतों में, और जो सातवें आसमान पर काबा है उसका भी अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, वल बैतिल मामूर, उसका नाम बैत मामूर है, और मक्का वाले का नाम बैतुल्लाह है, और वो बैत मामूर है। रिवायत में आता है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते वो सातवें आसमान पर जो काबा है उसका तवाफ करते हैं, 70,000 फरिश्ते। और जब से वो बना है तब से रोजाना 70,000 फरिश्ते उस काबा का तवाफ करते हैं। और अजीब बात यह है कि जिस फरिश्ते का एक मर्तबा तवाफ में नंबर लगता है, कयामत तक उसका दूसरी मर्तबा नंबर नहीं आएगा। अब आप अंदाजा लगाओ कि जब से वो बना हजारों साल हो गए, रोजाना 70,000 नए नए फरिश्ते वो सातवें आसमान के काबा के तवाफ करते हैं, तो अल्लाह ताला के यहां कितने ज्यादा फरिश्ते होंगे अंदाजा लगाओ। और दूसरी बात सोचने की है कि हम बहुत खुशनसीब हैं, फरिश्तों को जिंदगी में एक मर्तबा तवाफ मिलता है, और हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा जाए तो जितनी हिम्मत हो इतने तवाफ करो, 50 तवाफ करो, 100 तवाफ करो, 20 तवाफ करो, 25 तवाफ करो, जितने चाहे इतने तवाफ करो। हमारे लिए अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, आजादी रखी है। तो फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, नूरानी मखलूक है, बहुत बड़ी तादाद में ये मखलूक है। फिर फरिश्तों को पैदा करने के बाद अल्लाह ने दूसरे नंबर पर जिन्नात और शैतान को पैदा फरमाया। इस दुनियाओं में इंसान के आने से पहले जिन्नात रहते थे, शैतान रहते थे, और पूरी दुनिया के अंदर वो आबाद थे। اور ایسا تفسیروں میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں اس دنیا میں جنات تھے اس زمانے میں اللہ نبی اور رسول بھیجتے تھے وہ بھی جنات میں سے بھیجتے تھے اس زمانے میں. اس لیے کہ دنیا میں جنات رہتے تھے شیطان رہتے تھے, تو نبی اور رسول جو اس زمانے میں آئے وہ بھی جناتوں میں سے آتے تھے. اور یہ جو بڑا شیطان ہے جس کا نام ابلیس ہے, جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا, وہ تو بہت بڑا عبادت کرنے والا تھا, بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دنیا میں دھرتی کے اوپر ایک بالشت ایک ویت جتنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ابلیس نے اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ نہیں کیا. ہر جگہ پر ابلیس نے سجدہ کیا, اللہ کی عبادت کی. سوچو اس کی عمر کتنی بڑی اور وہ کتنا بڑا عبادت کرنے والا ہوگا ابلیس, کہ پوری دنیا میں اس نے سجدہ کیا, اتنی زیادہ اس نے عبادت کی. لیکن جب اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی, انسان کو پیدا کیا, یہ انسان بڑی عقل والی ہوشیار سمجھدار مخلوق اللہ نے پیدا کی, تو جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ابلیس کو فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ سب انسان کے سامنے سجدہ کرو. پہلے انسان تھے جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا, یہ اللہ کے پہلے نبی ہے اور پہلے انسان ہے جن کو اللہ نے خود مٹی سے بنایا تھا, مٹی سے ان کا پتلا بنایا اور اس میں اللہ تعالی نے روح ڈالی, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمان کے اوپر رکھا تھا. یہ آدم علیہ السلام پہلے انسان پہلے اللہ کے نبی. تو انسان تیسرے نمبر کے اوپر عقل اور ہوشیاری والی مخلوق ہے. پہلے نمبر پر فرشتے اللہ نے پیدا کیے, وہ نور سے پیدا ہوئے. دوسرے نمبر پر جنات اور شیطان کو اللہ نے پیدا کیا, وہ آگ سے پیدا ہوئے. اسی لیے جنات ہم کو دکھتے نہیں ہیں چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے, لیکن جنات کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ الگ 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 شکل میں آتے ہیں. انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں, جانور کی شکل میں بھی آتے ہیں. انسان کی شکل میں آئیں گے, نماز میں آپ کے بازو میں کھڑے ہوں گے تو ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی جنات آپ کے بازو میں کھڑا ہے کہ کوئی انسان آپ کے بازو میں کھڑا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ الگ الگ شکل میں آتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سانپ نظر آئے, خاص طور پر سفید رنگ کا یا کوئی بھی سانپ, تو کہا گھر میں آ گیا, کسی بلڈنگ میں آ گیا, تو اس کو مارنے میں جلدی مت کرو. پہلے اس کے سامنے بولو کہ اگر تو جنات ہے اور سانپ ہے چلا جا, ورنہ میں تجھے مار دوں گا. اس کو اتنا الٹیمیٹم دینے کا, پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظر ادھر سے ہٹا لینے کی. تو اگر وہ جنات سانپ ہے تو وہ غائب ہو جائے گا, چلا جائے گا, اور اگر نارمل سانپ ہے تو وہ بھاگے گا نہیں, پھر اس کو مارنے کی اجازت ہے. تو یہ الگ الگ شکل کے اندر جنات آتے ہیں اور انسان جانور الگ شکل میں آتے ہیں. تو یہ آگ سے اللہ نے جنات کو بنایا, اور تیسری عقل والی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا. اللہ کی قدرت دیکھو, فرشتے نوری مخلوق ہے, جنات اور شیطان ناری یعنی آگ کی مخلوق ہے, اور انسان مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اب جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, تو اکیلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم کو کہا, آسمان کی دنیا تھی کہ جاؤ جنت میں رہنے چلے جاؤ. آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہنے چلے گئے. اندازہ ایسا ہے کہ جس وقت پر آدم علیہ السلام جنت میں گئے اس وقت جنت میں عالیشان پانی کی نہریں تھیں اور کھانے پینے کے پھل فروٹ تھے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ ابھی حور جنت میں پیدا نہیں ہوئی تھی, ایسا اندازہ ہے. تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے, جنت کے پھل فروٹ کھاتے تھے, جنت کی نہروں پر جاتے تھے, مست مزے سے رہتے تھے. لیکن آدم علیہ السلام کو ایسا لگا کہ میں اکیلا ہوں, کوئی مجھے کمپنی دینے والا ساتھ دینے والا نہیں ہے, ان کو اکیلا لگا. تو اللہ تعالی نے وہاں جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سرجری کی اپنی قدرت سے, اور عجیب سرجری کی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے, میٹھی نیند آرام میں سو رہے تھے, اور یہ سمجھ لو کہ وہ تو آدم علیہ السلام جنت میں تھے, اس دنیا میں آنے سے پہلے تب وہ سو رہے تھے, نیند نکال رہے تھے. اب جب قیامت ہوگی اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے جنت عطا کرے, جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر سونا نہیں ملے گا, آرام نیند نہیں ملے گی. اس لیے کہ نیند تھکنے پر ہوتی ہے اور جنت تھکنے کی جگہ نہیں ہے, اسی لیے جنت میں نیند نہیں ہے. اور جتنی دیر آدمی سوتا ہے اتنی دیر کھانا بند, پینا بند, موج مزے بند, اسی لیے جنت کوئی محرومی کی جگہ نہیں ہے, تو جنت میں نیند نہیں ہے, باقی ہر فیسیلیٹی ہے اور نیند کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے, تو یہ آدمی کا چیس ہے, اس میں جو ہے پسلیاں ہیں, تو یہ ڈابی سائٹ کی ایک پسلی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی کھینچی, اور اس پسلی کو نکال کر کے حضرت حوا کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. عجیب اللہ کی قدرت کہ آدم علیہ السلام کے چیس میں سے ایک طرف سے ڈابی طرف سے پسلی کھینچ کر کے اللہ تعالی نے حوا نام کی عورت کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے. اس لیے ایک سائٹ میں 18 پسلی ہوتی ہے اور اس طرف میں ڈابی سائٹ میں 17 پسلی ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں مسجد میں نکاح کا بیان کر رہا تھا, بہت بڑی مسجد, تو وہاں نکاح والے ایسے تھے کہ ان کے نان مسلم دوست بھی بہت تھے, تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دے رکھی تھی مسجد میں, اس میں کئی ڈاکٹر لوگ بھی تھے, اور وہ میرا بیان یہی ٹاپک پر سن رہے تھے. بعد میں وہ بیان کے بعد سب ملے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ تو میڈیکل سائنس والی باتیں کرتے ہو, کہ یہ تو ہم لوگ کسی کو بتاتے ہی نہیں, ہم جانتے کہ ایک طرف 18 پسلی ہوتی ایک طرف 17 ہوتی ہے, کہ یہ تو سائنس بھی مانتا ہے اور یہی پریکٹیکلی انسان میں ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں نا, لوگ کہتے ہیں پرانی کتابیں, تو یہ پرانی کی بھی پرانی کتابیں ہیں, ہم لوگوں کے پاس 5,000 سال 10,000 سال پرانی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ بات ہم دنیا کو سناتے ہیں جو اللہ کے یہاں سے آئی, جو اللہ کے نبی کی باتیں ہیں, اور اسی کے مطابق جگت میں ہوتا ہے. تو بائیں پسلی میں سے اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. ماں حوا جنت میں ایک طرف جا کر کے بیٹھ گئے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نیند میں تھے, نیند میں سے اٹھے, ادھر ادھر دیکھا, اوہو ایک عورت کی طرف نظر پڑی, کہ آج تک جنت میں میں اکیلا مرد تھا اور اب ایک عورت بھی ہے جنت میں. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی کمپنی دینے والا, ساتھ دینے والا آ گیا جنت میں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اٹھ کر کے جہاں حوا بیٹھی ہوئی تھی, ماں حوا, وہاں جانے کے لیے کھڑے ہوئے, تو اللہ کے فرشتے آئے, اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں یا آدم مہ وعدی مہرہا, آدم ابھی رک جاؤ، ابھی وہ عورت کے پاس آپ جا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کی نکاح ابھی ہوا نہیں، وہ ابھی آپ کی وائف نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے۔ پہلے مہر ادا کرو، نکاح کرو، شادی کرو، اس کے بعد تم کو پرمیشن ملے گی اس عورت کے پاس جانے کے واسطے۔ کیا خدا کا قانون اور لا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، ان کے لیے ہی پیدا کیا، جنت میں پیدا کیا، پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تک نکاح نہیں ہوئے، شادی نہیں ہوئے، مہر نہیں ہوئے، وہاں تک عورت کے پاس نہیں جا سکتے، پہلے نکاح کرو، شادی کرو، پھر پرمیشن ملے گی اس عورت کے پاس جانے کی۔ یہ فرشتوں نے آ کر کے کہا، آدم علیہ السلام رک گئے اور رک کر کے کہنے لگے کہ وما مہروہا، کیا مہر دینا ہے، نکاح پڑھنا ہے تو ہم کو بتلاؤ کیا مہر دینا پڑے گا نکاح کرنے کے واسطے۔ تو فرشتوں نے آ کر کے کہا، ان تصلی علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کو ایسا کہو کہ تم ابھی پہلے انسان ہو، تم جگت میں جاؤ گے، ایک وقت آئے گا، ابھی تم جنت میں ہو، پھر تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں جانے کے بعد تمہاری اولاد چلے گی، اولاد کی اولاد چلے گی، اور بہت بڑی دنیا ہو جائے گی، تو سینکڑوں سال کے بعد تمہاری اولاد میں ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، کہ وہ تمہاری اولاد میں ہوں گے، تم دنیا میں جاؤ گے، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد ہوگی، اور اخیر میں آخری نبی وہ بھی تمہاری اولاد میں آئیں گے۔ تو کہا، آدم تمہیں جنت میں نکاح کرنا ہے تو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 21 مرتبہ درود پاک پڑھو، یہ تمہارا حوا کے ساتھ نکاح کا مہر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کرا دیا، اور نکاح بھی ایسا عجیب ہوا کہ وہاں کوئی انسان تو تھا نہیں، تو فرشتوں کو اللہ نے نکاح میں گواہ بنایا کہ تم وٹنس رہو، تم کو گواہ ہم بناتے، اور اللہ نے خود نکاح پڑھایا حضرت آدم اور حوا کا۔ اندازہ لگاؤ کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں حوا سے نکاح ہوئے، اور اس میں مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوئے، تو ہمیں تو کتنا زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، ہم تو امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہمیں تو خوب درود پڑھنا چاہیے، ہر جمعہ کے دن کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، جمعہ کی رات یعنی آج جو رات گزر گئی، جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس میں بھی 300 بار درود پاک پڑھنا چاہیے، جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، یہ بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی رحمت کی چیز ہے۔ اور جب نکاح ہو گیا تو پھر ماں حوا اور حضرت آدم مزے سے جنت کے اندر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا، تم دونوں جنت میں سکون سے رہو، مزے سے رہو، اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا اور جگت بسانی تھی، تو حضرت حوا کو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اور یہ جگت آباد ہو گیا، دنیا قائم ہو گئی۔ تو یہ پہلے انسان حضرت آدم کے نکاح کا قصہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا۔ اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ایک تو درود پاک کی فضیلت آپ لوگوں نے سن لی، دوسری چیز جو اس میں خاص دھیان دینے کی ہے کہ جنت کے اندر جب حضرت آدم کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام جانے لگے، تو فرشتوں نے روک دیا کہ آدم رک جاؤ، پہلے نکاح کرو، مہر ادا کرو، پھر جانا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی پرائی عورت کے پاس نکاح اور شادی کے بغیر جانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جب تک نکاح نہ ہوئے، ہاں نکاح کے بعد آپ کی بیوی ہے وہ حلال ہے، باقی کسی بھی پرائی عورت کے پاس نکاح اور شادی کے بغیر جانا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی کرائی، حضور کی خود کی 11 کے قریب شادیاں ہوئی. اس شادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر رکھا وہ مہر رکھنا سنت ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنے یہاں شادی میں نبی جی والا مہر رکھنا چاہیے. جنرل مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، مہر ازواج بھی کہتے ہیں. جو شادی کے دن کسی سونی کو پوچھ لینے کا کہ 1531 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت مہر کے اندر رکھنا یہ فضیلت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح، شادی اور اسلامی زندگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے.